گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداء درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, آئیے آپ کی کال سے ہی اپنے سلسلے کو آگے بڑھا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران بہت سارے بھائی جب قیام سے اٹھتے ہیں تو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں, جیسے گلا صاف کرنا اور سانس لینا اونچی لینا, تو نماز کے دوران ایسا کرنا کیسا؟
جی کیا شاید.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نماز کے اندر کوئی بھی کلام کرنا, چاہے وہ کلام کوئی شخص قصدن کرے, جان بوجھ کر کرے یا بھولے سے کرے, وہ چیز نماز کو فاسد کر دیتی ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے جو شرعی تقاضے, جو طبعی تقاضے ہیں لوگوں کے, ان میں رخصت دی ہے, اختیار دیا ہے. جیسے کھانسی ہونا ہے یا گلا صاف, قرات کرنی ہے تو اب گلا صاف کرنے کے لیے کوئی کھنکھار رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا جو ہے وہ چھینک آ گئی اس میں آواز آ گئی تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی, یا کوئی شخص مریض ہے اور بے اختیار جو ہے وہ کسی کوئی آواز اس کے منہ سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص بلا وجہ, بغیر کسی جو ہے وہ طبعی حاجت کے, ویسے ہی جو ہے وہ کھنکھارتا ہے تو اب اگر اس میں دو حرف جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, دو حرفوں کی آواز اس کے منہ سے نکل جاتی ہے اور اتنی بلند آواز سے نکلتی ہے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو اس کے اپنے کان خود سن سکیں, تو ایسی صورت کے اندر وہ کلام مفسد نماز ہو جاتا ہے, وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ جو ہے وہ کرتا ہے, جیسے ایک کسی کو کھانسی جو ہے وہ ہوئی تو ایک ہوتا ہے فطری طور پر خود ہی طبیعت کا جو ہے وہ کھانسی کی طرف جو ہے وہ آ جانا اور کھانسی آ جانا, جس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا, حتی الامکان تو روکنا چاہیے, نماز کے اندر جو ہے وہ بچنا چاہیے. لیکن اب اگر وہ خود ہی آواز نکل جاتی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ہاں جو قصدن کرے گا تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ اگر کم از کم دو حرف نکل گئے اور اتنی آواز سے نکلے کہ اس کے اپنے کان خود سن سکتے ہیں ان حروف کو, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب اگر کسی کو یہ ہوئی, جیسے انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں, تو ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ کوئی قصدن کرے گا, اور مسلمان سے متصور بھی نہیں ہے کہ وہ نماز کو جو ہے وہ کھیل بنائے گا یا اس میں بات کرے گا یا اس میں جو ہے وہ بلا وجہ آواز نکالے گا. بعض بزرگ ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ طبیعت کے تقاضے کی ویسے اٹھنے کی وجہ سے, جب قیام کی طرف اٹھتے ہیں گھٹنے میں جو ہے وہ شدید تکلیف کی بنا پہ کوئی اس طرح کی آواز نکل گئی تو بے اختیاری جو ہوگی تو اس پہ حکم نہیں لگے گا. تو یوں ہم کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں خود اپنے حوالے سے خود ہر ایک فرد کو غور کرنا چاہیے کہ میرا جو یہ عمل ہے یہ کیا ہے. اگر قصدن ہوگا اور آواز ہوگی اس میں, حروف پیدا ہوں گے, تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے.
اچھا یہاں پر یہ ارشاد فرمائے, بالخصوص رمضان شریف کے مہینے میں تراویح میں ہم دیکھتے ہیں
جی
کہ کیا کھانسی سے ٹائم پاس ہوتا ہے؟
کھانسی سے ٹائم تو پاس نہیں ہوتا, اصل میں ایک فطری آپ سمجھ لیں یا طبعی تقاضا ہے کہ کسی ایک کو آتی ہے نا تو وہ دوسروں کو خود بخود جو ہے وہ آ جاتی ہے. یعنی قصدن ایک ہے, قصدن کہ میں جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ کھانسوں, جیسے اب کوئی جو ہے وہ کسی برابر کسی شخص کو جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے اور وہ کھانس کے جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ लुकमा देने के लिए भी खांसने की इजाजत जो है वो दी है। जैसे इमाम जो है वो तीसरी में बैठना नहीं था, इमाम बैठने की तरफ चला गया तो मुक्तदी ने जो है वो खंखार दिया कि इमाम जो है वो खड़ा हो जाए, तो उसकी भी इजाजत है। लेकिन बिना जरूरत कोई जो है वो खंखार रहा है, किसी को कोई इशारे कर रहा है, तो अब अगर उसमें अल्फाज निकलेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो एक जो आपने बात की वो होता है कि क्योंकि तवील नमाज होती है, अब उसमें किसी एक तरफ से अगर खांसी बुलंद हुई तो फिर पूरी मस्जिद के अंदर ही जो है हो जाती है। तो तबई तकाजे के तौर पर हो तो हरज नहीं है, लेकिन अगर कोई कसदन जो है वो करेगा और आवाज इस तरह निकलेगी, दो हर्फ पैदा होंगे, तो नमाज फासिद हो जाएगी।
हमारी चल के नाज़िन नमाज के अहकाम अमीर सुन्नत की किताब है, अगर आप हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह मजीद नमाज की मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। जब एक मुसलमान बालिग हो जाता है तो नमाज फर्ज होने के साथ साथ नमाज के अहकाम सीखना भी उस पर फर्ज हो जाते हैं। तो लिहाजा आसान उर्दू में ये किताब मौजूद है, बाहरी शरीयत भी है, लेकिन हर एक के लिए बाहरी शरीयत लेना, उसको पढ़ना समझना इतना आसान नहीं है, होनी चाहिए हमारे घर में। लेकिन अमीर सुन्नत ने उम्मत की खैरख्वाही के जज्बे के तहत इस किताब को तहरीर फरमाया, तो आप इसे जरूर हासिल करें। इस्लामी बहनें जो उम्रे के लिए वो अब मदीना शरीफ से दोबारा मक्के आ रही हैं, रास्ते में वो उनके अय्याम शुरू हो जाते हैं, तो अब इसी हालत में अगर तवाफ कर लिया तो क्या होगा?
देखिये, ये उमूमी तौर पर कई सवालात इस हवाले से आते भी रहते हैं। तो जब आपको मालूम है कि आपका वक्त जो है वो करीब है, आपने जाना भी है और ये अंदाजा भी होता है ख्वातीन को कि अय्याम के आने का, तो चूंकि मदीना तो ही मीकात से बाहर आफाक के अंदर शुमार होता है, तो वहां से जो भी मक्कतुल मुकर्रमा आएगा तो एहराम बांधना तो उसके ऊपर जरूरी होगा। तो लिहाजा मीकात से पहले पहले जो है वो ये मालूम हो जाता है या पहले ही अंदाजा है, तो ऐसी सूरत में आप मक्कतुल मुकर्रमा ना जाए। तो ये है कि घर का कोई एक फर्द जो है वो उन खातून को महरम जो है वो उनका लेकर उन्हें डायरेक्ट जद्दा चले जाए और बाकी अफराद जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा से जो है वो होकर उम्रा वगैरह करके जो है वो आ जाए। लेकिन अगर जो है वो एहराम बांध लिया और अब जो है वो मीकात भी जो है वो क्रॉस कर लिया, मीकात क्रॉस नहीं भी किया, एहराम बांध लिया, तो अब ऐसी सूरत के अंदर तो पाकी का इंतजार करना ही होगा, नापाकी के अय्याम में उम्रा करने की हरगिज इजाजत नहीं है। अगर कर लिया तो ऐसी सूरत के अंदर तो गुनाहगार अलग हुए और दम भी जो है वो लाजिम होगा।
अच्छा, उम्रा हो जाता है या उम्रा भी बाकी?
उम्रा जो है वो अदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दम जो है वो इसके ऊपर लाजिम आएगा और गुनाह जो है वो होगा और बहुत बड़ा गुनाह के 1,00,000 गुनाह के बराबर, कि इस हाल में तो मस्जिद में जाना ही जो है वो जायज नहीं है, चाहे वो कोई सी भी मस्जिद हो, यानी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी जो है वो नहीं जा सकते, रास्ते में और मसाजिद हैं या और वो मुकद्दस मसाजिद हैं जहां पर ज्यारतों के लिए जाते हैं, तो जब खातून जो है वो नापाकी के अय्याम में होंगी तो उन मसाजिद में ज्यारत के लिए भी नहीं जा सकते। ये जहन में ना हो कि नहीं सिर्फ हरमैन शरीफैन में नहीं जा सकते, किसी भी मस्जिद में जो है वो दाखिला ही साल के अंदर जायज नहीं है, तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। तो इसका यही है कि अगर जो है वो उमरा नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए तो इंतजार करें पाकी के अय्याम पाक होने का और फ्लाइट जो है वो एक्सटेंड जो है वो करवा लें, कोई सूरत करें और उमरा अदा करके फिर एहराम खोल कर ही आए। अगर किसी ने यूं कर लिया तो दम लाजिम, और अगर किसी ने नहीं किया, उमरा वैसे ही जो है वो छोड़ दिया और वापस आ गई एहराम खोल कर, तो ऐसी सूरत के अंदर उस पर दम भी लाजिम होगा और बाद में इस उमरे की कजा भी लाजिम रहेगी जो कि अदा करनी होगी।
सही। अच्छा, वैसे हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता, ज़ाहिर पैसों का प्रॉब्लम होता है, लोग पैसे जमा करके उमरा करते हैं, अब फ्लाइट को अगर आगे बढ़वाते हैं, बाद फ्लाइट ऐसी होती है कि कैंसिल अगर आपने किया तो सारे पैसे गए, तो ऐसी सूरत में कोई?
अब देखें, इसमें जो सूरतें हैं वो तो हमने बयान कर दी, असल ये कि इन मामलात में तजर्बेकार अफराद से जो है वो अव्वलन जब हरमैन शरीफैन का सफर करें, वैसे भी आप बैरून मुल्क कहीं भी सफर करें तो तजर्बेकार अफराद से मशवरा जो है वो ये बहुत बेहतर होता है। तो खवातीन इन मामलात के अंदर जो है वो ऐसी सूरत इख्तियार करें कि अगर उन्हें पता है कि उनके अय्याम होंगे तो वो पहले ही से जो है वो मदीना मुनव्वरा का ही टिकट करवाएं कि अपने मुल्क से मदीना मुनव्वरा ही चली जाए, वो जब वहां पाक हो जाएं फिर जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जाएं, तो इसमें जो है वो ये एक सहूलत होती है। और अगर ये पता है कि नहीं, इब्तिदा में तो पाकी के अय्याम है, मक्कतुल मुकर्रमा चले गए बजरिया जद्दा, लेकिन वापसी में फिर मदीने से वापसी जो है वो मक्के ना आए, या तो मदीने से ही फ्लाइट की वापसी हो या फिर मदीना मुनव्वरा से जद्दा की तरफ आए, तो जाने से पहले अगर ये कुछ अहकाम जो है वो सीख लेंगे, समझ लेंगे और किसी से जो है मशवरा कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कई सूरतें जो है वो इस बारे में हो सकती हैं। कई हमारे पास इस तरह की कॉल्स आती हैं खवातीन जिसके अंदर जो है वो अपना पूरा जो है वो معلوم کر لیتی ہیں کہ کتنے دن ہم نے مکے میں رہنا ہے، کتنے دن مدینے میں رہنا ہے، تو انہیں اس کے بارے میں رہنمائی دے دی جاتی ہے کہ آپ کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس میں آپ کے عمرے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ جو ہے وہ حرمین شریفین کا سفر اس طریقے سے ادا کر سکیں گے کہ کوئی بھی واجب آپ کا چھوٹے گا نہیں۔
پتی چل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ بالخصوص حج کے ایام میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ لاکھوں روپے حج پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ الگ صورت ہے کہ اگر فرض ہے تو اس کی صورت کیا اور جو نفلی حج ہے، لیکن احکام سیکھنے کے حوالے سے بڑی سستی محسوس کی جاتی ہے۔ ذاتی تجربات بھی ہیں، مفتی صاحب کو بھی ہیں، مجھے بھی ہیں، یعنی بہت ہلکا لیتے ہیں حرمین طیبین کی حاضری کو، عمرہ کرنے کو، حج کرنے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں چکر لگا کے اور اس طرح صحیح کر کے ہو جائے گا۔ احکام کتنے ہیں، یعنی میں نے تو یہی سنا ہے مفتیان اکرام کی صحبت سے کہ سب سے مشکل جو عبادت ہے وہ مسائل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ حج کی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہوتا ہے اور بار بار تو ہوتا ہے نہیں۔ نماز
علماء جنہوں نے ان کے مسائل کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو حقیقت پریکٹیکل اس کا ہوتا ہے نا، یعنی جب تک وہ خود ایک ہیں، وہ عالم دین جنہوں نے کتابوں کے ذریعے حج کے سارے مسائل پڑھے، ایک وہ ہیں جو کہ مسائل پڑھنے کے بعد حج کر کے آ چکے ہیں۔ دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے، ایک مسئلے کو سمجھنے میں، اس کا سلوشن دینے میں، حل دینے میں، اور کیا کیا صورتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، تو اس سے کافی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو اب ایسے مواقع کے اوپر ہم جو ہے وہ ان چیزوں، ایک تھے کتاب جو ہے وہ پڑھ لی، بہت سے لوگوں جو کتابیں بھی جو ہے وہ نہیں پڑھتے، سمیر اللہ سنت نے کئی مسائل جو ہے وہ اس کے اندر لکھ دیے ہیں، اور کن کن صورتوں میں جرم کیا ہوگا تو کفارہ کیا لازم ہوگا، یہ بھی ایک جو ہے وہ معلومات ہے جو حاصل ہونا ضروری ہے۔ جب وہ معلومات حاصل ہی نہیں ہوتی تو ایسے بھی بسا اوقات فون آئے کہ ہم نے 10 سال پہلے حج کیا تھا، فلاں رکن تو رہ گیا، آج ہم نے حضرت کی کتاب پڑھی یا آج مدنی چینل کے فلاں سلسلے میں یہ مسئلہ سنا، تو اب پتہ چل رہا ہے اب کیا کریں۔ تو ایک مسائل سے ناواقفی جو ہے وہ انسان کو غلطی کی طرف لے آتی ہے۔ تو پہلے سے ہی مسئلہ پتا ہو کہ اگر، جیسے بعض لوگ احرام ہی نہیں باندھتے، جیسے یہ مسئلہ ہے خواتین کا، تو اب اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان سے یا اپنے ملک سے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ناپاکی کے اندر تو احرام ہوتا ہی نہیں، تو وہ بغیر احرام کے ہی جو ہے وہ مکہ المکرمہ چلے آتے ہیں، حالانکہ بغیر احرام کے مکہ المکرمہ جو ہے وہ میقات سے باہر والے کا گزرنا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حالانکہ احرام تو باندھ سکتی ہے وہ، آگے جا کر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پاک ہونے کا انتظار کر لے ہوٹل میں، اور اتنے دن تک وہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہے گی۔ تو حل موجود ہے، لیکن مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
صحیح حضور، یہ ارشاد فرمائے، ایسے میں سم لے رہے ہیں، دوران غسل وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟
دوران غسل اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
صحیح،
اب جب وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گویا ان پر حدث طاری ہو گیا۔
صحیح،
اب اگر آپ بالٹی کے اندر یہ ہاتھ ڈال دیں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے آپ جب غسل کریں گے تو غسل ہی نہیں اترے گا۔ تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ دوران غسل جو ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ الگ سے ہاتھ جو ہے وہ دھو کر پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ اچھا، یہ کہ غسل بھی پورا کر لیا لیکن اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ مسئلہ عموماً بیان کیا جاتا ہے، لوگ کنفیوژن کا بھی شکار ہیں کہ جناب کیا غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ غسل میں بھی وہ سارے اعضا دھل گئے جن کا دھونا وضو کے اندر بھی فرض ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے بعد بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ غسل تو پورا ہو گیا لیکن اس کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، تو ایسی صورت میں اب نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، بے وضو ہو گئے، اب نمازی کیا کرے گا؟ وضو کرنے سے پہلے وہ صفیں چیر کر جائے یا نمازیوں کے آگے سے گزر جائے، یا کوئی اور صورت ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔
جی، وضو ٹوٹ گیا نماز کے دوران،
نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا کسی نمازی کا، اگرچہ وہ اگلی صف کے اندر ہے، امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف نکل جائے، شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نکسیر جو ہے وہ پھوٹی ہے، تو اس طور پر پیچھے نکل جائے۔ اب صفوں کو چیرتا ہوا بھی پیچھے نکل سکتا ہے، اور نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا بالکل کونے سے بھی نکل سکتا ہے، اور اس حالت میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے، کیونکہ امام کا جو سترا ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لیے بھی سترا ہوتا ہے، تو امام کے آگے عموماً سترا ہوتا ہی ہے، تو جب امام کے آگے سترا ہے تو اب مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔
عموماً ایسا میں نے محسوس کیا کہ لوگ شاید اس سجدے میں جانے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں، اب وہ جب اس پوزیشن میں نکلتے ہیں نا تو بعض کے سر سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور یہ
देखिए अमूमन हमारे यहाँ जो सूरत हाल होती है ना, वुजू टूटने के बाद कोई दोबारा आकर नमाज को वहीं से कंटिन्यू नहीं करता, जो बिना की शराइत है कि आपका वुजू टूटा तो वहीं से नमाज आगे कंटिन्यू करें, उसकी बाकायदा 13 शराइत बयान की गई। अमूमन उन पर लोग जानते भी नहीं और अमल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और अफजल भी यही है कि नए सिरे से नमाज पढ़े अगर वुजू टूट गया। अब अगर ये इतनी देर ठहरा रहा तो वैसे ही जो है वो ये बिना जो है वो नहीं कर सकता। अब जब इसने नियत तोड़ दी कि भाई नमाज जो है वो मैंने तोड़ ली है और वुजू तोड़ दिया और अब उसके बाद अमल भी ऐसा हो गया, तो अब इसका खड़ा होना ये कतई सफ भी बन रहा है।
सही,
तो इसलिए उसका इंतजार ना करें कि लोग सजदे में जाएंगे तो भी जो है वो मैं निकलूंगा, बल्कि जो भी वक्त है आप रुकू के अंदर हैं या आप जो है वो खड़े हुए हैं, आप पीछे की तरफ जो है वो नाक पर जो है वो हाथ रखकर निकल जाएं और उसमें इंतजार जो है वो ना करें, और जल्दी वुजू करके आके फिर नए सरी से नियत करके आप इमाम के साथ शामिल हो जाएं, और जो रकातें पहले पढ़ी थी अब आप मसबूक हो गए, इमाम के सलाम फिरने के बाद आप वो बकिया रकातें पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई शख्स वाकई बिना की शराइत पर अमल करते हुए जो है वो जाता है और आता है तो फिर वो वहीं से भी शामिल हो सकता है, मगर पहले जो है वो अपनी जो बीच में अगर कोई चीज रह गई है तो उसको अदा करेगा।
मदी चल के नाज़रीन शरीयत के अहकाम पर अमल करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ना, अब शर्म की वजह से अगर उसको आगे पीछे करते हैं तो फिर मालूमात किस तरह होगी। जी अगली कौन?
अगर किसी बच्चे ने हज में जाना हो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चा अगर हज पे जाए तो उम्र कितनी हो?
उम्र तो कोई जरूरी नहीं है, आप जो है वो उसको एक दिन के बच्चे को भी हज पर ले जा सकते हैं, और उसके लिए अगर हज की नियत करेंगे वालदेन उनकी तरफ से वली जो है तो हज नफिल अदा हो जाएगा। अब हज के जो अरकान की अदायगी है तो बच्चे से अगर कोई गलती भी होगी तो उस पर कोई दम वगैरह कुछ भी लाजिम नहीं है और उसका हज नफिल ही होगा। हज फर्ज बालिग होने के बाद जब साहिब इस्तेआत होगा और हज करेगा तो हज होगा। हाँ, ये जरूरी है कि अब छोटा बच्चा है, अब उसे जो है वो बैतुल्ला शरीफ में, मस्जिद हराम शरीफ में लेकर जाना या मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर लेके जाना, तो छोटा बच्चा चूंकि जो है वो पेशाब पखाने का जो है वो नहीं बता सकता, तो मस्जिद में नजासत ले जाना ये जो है वो जायज नहीं है। ना ये कि छुपा कर भी ले जाने की भी इजाजत नहीं, कहें कि हमने तो पैंपर लगा दिया है, तो क्या पता बच्चा जो है वो कब जो है वो उसमें पेशाब वगैरह कर दे तो मस्जिद में जो है वो नजासत होगी। तो इसलिए ऐसे इतने छोटे बच्चों को ले जाने से बचना चाहिए। अब अगर लेकर चले गए, वजह है कि बहुत छोटा बच्चा है, दूध पीता है कि माँ के साथ उसको जाना पड़ रहा है, तो फिर उसमें ये सूरत इख्तियार की जाए कि जो बाहर का हरमैन शरीफैन का सहन है वहां कोई एक फर्द लेकर बैठ जाए, बाप लेकर बैठ जाए और जो है वो जोजा जो है वो माँ जाकर जो है वो तवाफ कर ले, फिर वो फारिग होकर वो बच्चे को पकड़ ले और फिर दूसरा शख्स जाकर तवाफ कर ले।
जी अगली को।
मेरा बाजू टूट गया है, प्लास्टर लगी हुई पूरे बाजू पे, इसके बारे में मुफ्ती साहब से पूछना था कि वजू में मसा पूरे ही बाजू पे हो जाएगा या फिर जो यानी कि मुतासर हिस्सा उस पे यानी कि ना होगा, इसके बारे में मालूमात करनी है।
जी क्या फरमाइए?
अब थोड़े से हिस्से पर चोट लगी लेकिन प्लास्टर जो है वो अमूमन पूरे हिस्से पर ही लगता है और उसको खोलना भी मुमकिन नहीं होता, तो अव्वलन मसाह का नहीं है, अव्वलन ये है कि इसके ऊपर पानी बहा सकते हैं तो पानी बहाएं।
सही।
तो अगर पानी बहा सकते हैं तो पूरे पर ही पानी बहा दें। हाँ, अगर पानी बहाना नुकसानदेह है तो अब मसाह होगा, तो अब मसाह पूरे पर ही होगा, जब वो पूरा ही कवर है और वो खुल भी नहीं सकता तो पूरे पर मसाह कर लेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर मसाह हो जाएगा और वुजू हो जाएगा।
जी अगली कौन?
मेरा सवाल ये है कि जो कजा उम्री है, कजा नमाजें जो यानी 5 साल की या 10 साल की जो किसी वजह से कजा हो गई हैं, उनका पढ़ने का आसान तरीका क्या है, कैसे उसको पढ़ा जा सकता है और उसमें क्या फर्ज और वितर ही पढ़े जाएंगे या सुन्नते और नवाफिल को भी लौटाया जाएगा, प्लीज रहनुमाई फरमाए।
जिसके ऊपर कजा नमाजें ज्यादा हैं तो सुन्नते गैर मौकदा और नवाफिल जो पंजगाना नमाजों की हैं उनकी जगह पर भी वो अपनी कजा नमाजें अदा करें,
ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा ताकि अदा हो जाए और जल्द अज जल्द बरी उस जिम्मा हो जाए। अब जैसे इन्होंने कहा कि सुन्नत और नवाफिल भी, तो सुन्नत और नवाफिल की कजा नहीं है, फकत फर्जों की होगी और वाजिब की, वितर वाजिब है उसकी कजा होगी और बकिया फर्जों की होगी, फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और ईशा के 4 और 3 वितर,
ठीक है,
इन नमाजों की जो है कजा की जाएगी और 3 औकात के अलावा जब चाहें कजा नमाज अदा कर सकते हैं,
ठीक है।
3 मकरू औकात हैं, सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद तक, तुलू होने से लेकर दोपहर में जहवाए कुबरा का वक्त जिसे अवाम जवाल का वक्त कहते हैं उस वक्त में, और गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, इन 3 औकात के अंदर जो है वो मकरू है, ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، البتہ وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، جیسے فجر کا وقت، اس میں قضا نماز مسجد میں یا لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں، کہ یا تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ یار آپ نفل پڑھ رہے ہو، یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نفل نہیں پڑھا قضا پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ نماز جو قضا کی ہے وہ ایک گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا منع ہے ان میں علیحدگی میں جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کریں.
سنت ہے جیسے آپ نے فرمایا نوافل جو روز کی ہیں،
روز کی
اس کی جگہ بھی قضا پڑھیں،
ان کی جگہ بھی جو ہے وہ قضا پڑھ لیں، تاکہ جب سنت غیر موقعہ، سنت مؤکدہ تو وہ تو پڑھیں گے، جیسے فجر کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی چار سنتیں، بعد کی دو سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی دو سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی، یہ تو پڑھیں گے، لیکن جیسے عصر اور عشاء سے پہلے کی چار سنتیں ہیں ان کی جگہ پر، ظہر کے بعد کے دو نفل ہیں ان کی جگہ پر جو ہے وہ پڑھ لیں، تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ ادا ہو جائے.
جی اگلی کال.
بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے یہ پوچھا جو لوگ کاروبار کے لیے پیسہ کسی سے لے کے اور وہ دوسرا بندہ کاروبار میں شراکت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا اس کو پروفٹ دینا 50% جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیا فرمائے شراکت کیا بات ہے؟
قرض دینا، اگر کسی کو قرض دیا ہے اور اس قرض کے اوپر آپ کوئی بھی نفع دیں، چاہے فکس دیں یا انفکس دیں، وہ تو جائز نہیں ہے، کہ وہ حرام ہے اور سود ہے، کہ کلو قرض جرا من فی عطن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے.
ٹھیک.
ہاں، شریعت مطہرہ میں اس کی ایک باقاعدہ شرکت کی ایک قسم کہلاتی ہے مداربت.
ٹھیک ہے.
کہ جس میں ایک انویسٹر ہوتا ہے اور دوسرا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. تو یہ درست ہے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ آپ پیسے دے دیں، کیش دے دیں کہ تم اس سے کام کرو. صحیح. کام کی نوعیت بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی کپڑوں کا کام کرو یا فلاں کام کرو، اور جتنا آپ اس کو اختیار دیں گے وہ اسی اختیار کے دائرے میں کام کر سکتا ہے. آپ کہیں گے کیش پہ کام کرو، کیش پہ کر سکتا ہے، آپ کہیں گے کریڈٹ پہ بھی کر سکتے ہو تو کریڈٹ پر بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کنڈیشن لگائیں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، 30-70 بھی کر سکتے ہیں. ہاں، اگر نقصان ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، تو اولاً تو پروفٹ سے پورا کیا جائے گا، لیکن اگر نقصان جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے کیپیٹل کی طرف آ جاتا ہے، سرمایہ کی طرف آ جاتا ہے، تو جو سرمایہ میں نقصان ہوگا وہ انویسٹر کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ نقصان ورکنگ پارٹنر پہ نہیں لگایا سکتا. ہمارے ہاں عموماً بقیہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ بھائی نقصان ہوگا تو وہ بھی نفے کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے. ورکنگ پارٹنر کے اوپر نقصان جب تک پروفٹ میں ہو رہا ہے وہ تو دونوں برداشت کریں گے، لیکن جب نقصان کیپیٹل سرمایہ کی طرف بڑھے گا تو پھر اس نقصان کو انویسٹر کو ہی برداشت کرنا ہوگا.
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جہاں میت ہوتی ہے تو تیجا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے سویم جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ مطلب سواری ہو جاتے ہیں کہ بھائی کھانے کی ترکیب بنائی جائے، کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، میت کا جو موقع ہے، انتقال ہوا ہے، اہل خانہ جو ہے وہ غم کی کیفیت کے اندر ہیں، تو اب ان پر بجائے اس کے کہ ان کا غم ہلکا کیا جائے، یہاں تک فرمایا کہ جو قریبی رشتے دار ہیں یا آس پڑوس والے ہیں وہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے کر جائیں اور ان کو کھلائیں، کہ بیچارے غم میں انہوں نے کھانا وانا سب کچھ اپنا چھوڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں الٹا ہے کہ لے جانا تو دور، وہ بیچارے ابھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جناب ابھی جنازے کے بعد جو ہے وہ دیگیں منگوانی اور ان لوگوں کو کھلانا ہے. اب چاہے کوئی بولے نہیں، چاہے کوئی بولے نہیں، لیکن دل میں یہی صورت حال ہے کہ اس وقت کون چاہے گا کہ دعوتوں کا جو ہے وہ اہتمام کرے، اور وہ موقع دعوت کا ہے بھی نہیں، کہ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ دعوت کس بات کی؟ تو اسلام میں غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہے. سوگ کے جو ہے وہ ایام ہیں، تین دن ویسے جو ہے وہ سوگ کے ہوتے ہیں، تو تین دن تک کوئی بھی اس طرح کا دعوت کا اہتمام کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی کھانا بنایا ہے تو وہ غنی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. ہاں، فقراء ہیں، ان اپنے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کھانا بنا کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنے پیسوں سے کریں، یہ نہ ہو کہ مال ترکہ میں سے کیا جائے، ورثہ کی اجازت کے بغیر کر رہے ہوں، تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. ہاں، ایک صورت ہے کہ دور دراز سے جو ہے وہ رشتے دار آئے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہیں، اور وہ ٹھہرتے ہیں، عموماً جو ہے وہ بہنیں ہو گئیں، بھائی ہو گئے، اب وہ ٹھہرتے ہیں گھر کے اندر جو ہے وہ سویم تک، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اور وہ بھی ایک مناسب انداز میں، اس میں دعوت کی جو ہے وہ لوازمات نہ ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے. باقی جو دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، امام صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان میں جو اغنیا ہیں ان کو اگر دعوت دی بھی جائے، بعض لوگ مجبوراً کرتے ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار دیکھو باپ نے تو تمہاری جو ہے وہ شادی پہ اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، باپ کی کڑوی روٹی کے اوپر اس کی جیب سے پیسے بھی نہیں نکل لے، باپ کے لیے اتنا بھی یہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے اعتراضوں سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ اگرچہ کر رہے ہوں، آپ کو بلا رہے ہوں، آپ اگر غنی ہیں تو آپ جو ہے وہ نہ جائیں بلکہ انہیں جو ہے وہ احسن انداز میں منع کر دیں. منع نہیں کر سکتے تو آپ خاموشی سے جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں. اور جو افراد کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہاں پر شریعت مطہرہ پر عمل کریں, لوگوں کو بلا بلا کر دعوت دے کر نہ کریں. ضرورت ہے کہ بھائی رشتے دار ہیں جو دور دراز کے شہروں سے آئے ہوئے, ان کے لیے جو ہے وہ الگ سے انتظام کر لیں. سب کو بلا کر یوں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے, آپ خود بھی گناہگار ہوں گے. میت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو وہ کریں آپ, کہ اگر آپ کے پاس جو ہے اللہ نے استطاعت دی ہے اپنے مال سے آپ جو ہے وہ لنگر بنوا کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں جو ہے وہ تقسیم کروائیں.
بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ جیسے ماموں یا تایا
جی
ان پر لازم ہے کہ علاج کریں,
ان پر لازم ہے, یا بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ سمدھیانے پر لازم ہوتا ہے یا اور کسی پر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے اور وہ کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی کرے, چاہے اہل خانہ کرے یا دوسرے کرے, دعوت کا اہتمام کوئی بھی کرے گا تو وہ ناجائز ہی ہوگا. اور دوسرے پر یوں دعوت ڈال دینا کہ جناب انہوں نے ہمارے جو ہے والد کے انتقال پہ کیا تھا تو اب ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا, تو یہ جو زبردستی والا ہے یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں.
مدی شریف کے ناظرین حالت جو دیکھی اپنی آنکھوں سے وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ قبرستان مغرب میں گئے, مغرب میں جنازہ ہوا, جب واپسی آئے تو عشاء ہو گئی. اب کھانا کھا رہے ہیں, عشاء کی جماعت قائم ہے مسجد, یعنی جب پہنچے تو سارے راستوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, یعنی دل کی سختی کا عالم بھی قبرستان سے ہیں,
قبرستان سے
دفنا کر آئے, موت دیکھی اور مطلب کھانا کھایا جا رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے,
نماز
یہ حال ہے. ویسے بھی یہ کھانا دل کو سخت,
علماء نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اس کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, انتظار میں لگے رہتے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ کھانا جو ہے وہ ان کی دل کی سختی جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو اس سے مسلمانوں کو خود بھی بچنا چاہیے. اور چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام ہو گئی, یہی وہ وقت ہے کہ وہ ہے نا کہ فساد امت کے وقت اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے. تو یہ وہ وقت ہے کہ یہاں پر جب لوگ ایک عوام جو ہے وہ مبتلا ہے تو اب اٹھیں, اور اس میں کردار بڑے افراد کا ہوتا ہے, گھر کے برادریوں کے جو بڑے افراد ہیں جن کا وہ ہے وہ منع کر دیں, بھائی پوری برادری میں ہمارے اب کھانا نہیں ہوا کرے گا, ختم. جس نے آنا ہے قرآن خانی کے لیے آئے, بیٹھے قرآن خانی کرے اور جو ہے وہ فاتحہ کے بعد چلا جائے, کوئی کھانے کا انتظام نہیں. اس طرح بولڈ اسٹیپ بعض افراد لیں گے تو بعض اگرچہ ہوگا کہ آپ کر بھی سکتے ہوں گے لیکن آپ اس کو کسی اور, اگر اشارے ثواب کے لیے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے میں اس انداز میں کروں گا وہ دعوت ہی سمجھا جائے گا, آپ الگ سے مدرسے میں جو ہے وہ دے گے بھجوا دیں, کسی غریب علاقے کے اندر جو ہے بھجوا دیں, تاکہ یہاں پر شو آف کے ذریعے اس کا کوئی غلط جو ہے وہ کانسیپٹ نہ لیا جائے, اور آپ کی اس عمل سے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس عمل کو فالو کریں گے اور اس سے آپ کے لیے صدقہ جاری ہے.
اس میں یہ ہیلا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو نیاز کا نام دے دیں؟
تین دن تک کوئی ہیلا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ویسے تو دعوت کی بعد میں بھی جو ہے وہ ممانعت علماء نے کی کہ دعوت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر تین دن کے بعد دسواں ہے, بیسواں ہے, تیسواں ہے یا چالیسواں ہے, اس میں اگر نیت کوئی کرتا ہے اور سچی نیت ہونی چاہیے, اس میں نیاز کی نیت کر لی تو وہ کھلا سکتے ہیں. اغنی کے لیے پھر بھی جو ہے وہ اس طرح جو بعد کی تین دن کے بعد کی بھی دعوت میت کی کوئی صورت ہو تو اس سے غنی کو پھر بھی بچنا چاہیے, اگرچہ وہ حکم سخت نہیں ہوگا جو تین دن تک ہے, لیکن پھر بھی بچنا بہتر.
مدی چل کے ناظرین اندازہ لگائیں کہ کس قدر علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور دعائیں دیں دعوت اسلامی کو کہ الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر پہنچ کر داخل ہو کر مدی چینل کے ذریعے بھی یہ ہمیں احکام سکھانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر میں فقط مدنی چینل ہی چلائیں, تو انشاءاللہ گھر والے, بچے, خواتین سب کے سب انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے اندر ترقی پائیں گے. سو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانا جسم سے تو اثر پڑے گا روزے پہ؟
اگر پتہ ہے کہ خون نکلوانے کی وجہ سے میرے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا جی, تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ منع ہے, مکروہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کو اگر ضرورت اور حاجت ہے تو خون دے سکتے.
غوث اعظم امام التقا والنقا کا مطلب بتا دیجیے.
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تقوی کے اعتبار سے جو ہے وہ امام ہیں, جو متقین ہیں ان کے بھی جو ہے وہ آپ امام ہیں, کہ کئی متقیوں کے آپ جو ہے وہ پیشوا ہیں, امام ہیں, کہ وہ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کے سلسلے کے اندر بھی ہیں, اور آپ کا قدم جو ہے وہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر.
اچھا, اس میں انہوں نے انگلش میں لکھا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا, تو آپ انگلش میں کیا یہ لکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عربی الفاظ,
جو عربی الفاظ ہوتے ہیں ان کو عربی میں ہی لکھنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو انگلش ہے یا اور کوئی زبانیں ہیں ان میں عین, حمزہ, ان سب چیزوں کا جو عربی کا ایک حسن ہے وہ نہیں ہے. جیسے انگلش کے اندر دیکھ لیں کہ آپ عین اور جو ہے وہ الف دونوں کے لیے ایک الفظ ہی جو ہے وہ استعمال ہونا ہے, تو اب وہ تلفظ کی درست ادائیگی ممکن نہیں ہوتی, تو بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. بہتر یہی ہے کہ عربی کے اندر ہی جو ہے وہ عربی الفاظ میں, عربی رسم الخط میں ان چیزوں کو لکھا جائے.
ایک عورت غیر مسلم ہے, مسلمان ہونا چاہتی ہے, لیکن ان کے منسوب بچے وغیرہ وہ غیر مسلم ہی ہیں, اگر مسلمان ہو جائے گی تو ٹھکانہ نہیں ہے, اب کیا کریں, صورت میں کیا فرمائیں گے؟
یہ تو بعد میں پیش آنے والی جو ہے وہ مشکلات ہیں.
جی جی,
ان کے لیے ایمان کو جو ہے وہ مؤخر نہ کریں, کہ کیا پتا کہ یہ نوبت ہی نہ ہے, اس سے پہلے موت آ جائے, تو کم از کم دنیا سے ایمان کے ساتھ تو رخصت ہو. تو اس کو یہی جو ہے وہ ترغیب دلائیں کہ آپ ایمان قبول کریں سچے دل کے ساتھ, اسلام قبول کر لیں, اور پھر آگے کے جو معاملات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی ہو سکتی ہیں. دیگر مسلمانوں سے جو ہے وہ رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی رہنے کی صورت بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے. اگر شوہر اس کا جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر جو شرعی اعتبار سے احکام ہیں وہ نکاح ختم ہو جائے گا عدت کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد, کسی اور مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے تو گھر بھی مل جائے گا. تو وہ ساری بعد کی چیزیں ہیں, وہ ابھی بہت ساری چیزیں شیطان خطرات اور وساوس جو لا رہا ہے, لیکن جب اسلام قبول کر لے گی تو پھر اسلام کا دامن رحمت جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر ساری مشکلات حل ہو جائیں.
ماشاء اللہ, تو پیارا جواب ارشاد فرمایا. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا اٹیچ بات میں وضو کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب
واش روم میں اٹیج بات کے اندر وضو تو کر سکتے ہیں, وضو کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے, یا نہیں بھی بنی ہوئی ویسے بھی کرتے ہیں اور زمین جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے تو وضو تو کر سکتے ہیں, لیکن اب دعائیں وغیرہ جو ہے وہاں نہیں پڑھ سکتے, دعا باہر سے پڑھ کر جائیں. اس طرح کے اٹیج بات کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا کہ بھائی واش روم کے لیے حاجت کے لیے کوئی گیا اور اب اندر ہی جو ہے وہ اس نے
وضو کر لیا
اور پھر باہر آ گیا, حالانکہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے.
ٹھیک,
تو باہر آ جائیں, واش روم کی حاجت سے فارغ ہو کر باہر آئیں, پھر بسم اللہ پڑھ کے, نیت کر کے, دعا پڑھ کے, پھر جو ہے وہ دوبارہ اندر چلے جائیں اور جا کر وضو کر کے پھر آ جائیں. اندر دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, ہاں دل میں نیت جو ہے وہ کی جا سکتی.
آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام غلام یاساب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. اکثر بعض جو ہے ہمارے دروازے کے آگے چھتے یا آگے پیچھے بلیاں روتی ہیں, تو بلیوں کا رونا کیسا ہمارے لیے؟
بلیوں کے رونے کو بعض لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پر کوئی نقصان نہ آ جائے یا کوئی بلا نہ آ جائے, تو بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بلی رو رہی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں, اور اسے مارنے کے لیے جو بعض لوگ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پتھر کھینچ کر مارے, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ ایزا اور تکلیف دینا ہے. اس کو کسی اور ذریعے سے ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ دور بھگا سکتے ہیں, تو اس طریقے سے اسے دور بھگا دیا جائے.
جی, اگلی کال.
میرا نام اختر رضا اتاری ہے, میں گوجرانوالہ سے کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کلام پاک کی روح سے دیگر انبیاء کرام کی شریعتیں کس طرح منسوخ فرمائی گئی ہیں؟ وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرمائیں؟
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. ایک اور آیت میں فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, کہ اب تم سے میں جو بطور دین جو رضا ہے وہ اسلام کے ذریعے سے ہی ہے. تو چونکہ پچھلی جو کتابیں ہیں, پچھلی شریعتیں ہیں, بہت سارے وہ احکام ہیں جن کو تو قرآن پاک نے جو ہے وہ منسوخ کر دیا, اور پچھلی شریعتیں اپنی اصل حالت کے اندر موجود بھی جو ہے وہ نہیں ہیں, ان کے کفار نے, ان کے جو دیگر تھے عیسائی یا یہودی, انہوں نے ان میں تحریفیں جو ہے وہ کر دی ہیں, تو وہ اپنے کلام الہی کی صورت پر دنیا میں موجود نہیں. اب فقط نجات کا واحد جو ہے وہ راستہ اور ذریعہ وہ کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور قرآن پاک پر عمل کر کے ہی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بندہ نجات کا جو ہے وہ راستہ حاصل کر سکتا ہے, ہدایت کا راستہ حاصل کرتا ہے. جیسا کہ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ دین وہ اسلام ہی.
مدی شہر کے نازی سلسلے کا وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے